حدیث کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے، بعنوان حجت حدیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جس میں قرآن و سنت سے اس بات کی طرف مکمل آگاہی کی گئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث اور آپ کے ارشادات کے بغیر کوئی شخص قرآن کو سمجھ لے یہ محال ہے. قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ اور قرآن کی ہدایت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریح، آپ کی تفسیر، آپ کے ارشادات اور آپ کی حدیث پر موقوف ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر کوئی یہ سمجھے کہ میں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھ لوں کہ میں نے قرآن سمجھ لیا، یہ جہل مرکب ہے اور یہ بہت بڑی جہالت ہے. یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کوئی شخص قرآن کو سمجھ سکے جب تک اس کی معاون اور ممت ذات رسالت نہ ہو. اور یقیناً اس پر میں نے کئی دلائل حضرات کی خدمت میں گزشتہ درس کے اندر پیش کیے، اللہ اسے قبول فرمائے. اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ قرآن جو دین کا اصل سرچشمہ ہے، اس کی تفسیر حدیث مبارکہ ہے. قرآن ہدایت ہے اور اس ہدایت سے ہم کما حق کہو فیض جب اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کہ جو آپ نے قرآن کے معنی جو فرمائے ہیں اور قرآن کے آیات کا جو مطلب بیان کیا ہے اور قرآن کے الفاظ کے جو معنی اور مفاہیم بیان کیے ہیں، جب وہ مارے سامنے ہو جائیں گے تو ہم رضاء الہی، مقصود الہی اور رب کی چاہت کو بہت اچھی طرح سے جان لیں گے. اس لیے میں نے ترجمہ قرآن سے ایک طرف ہوتے ہوئے صحیح بخاری شریف کے درس کو متعین کیا تاکہ ہم اس کے اندر ترجمہ قرآن کو بھی شامل کر سکیں. اور دین کا سب سے پہلا ماخذ قرآن و سنت ہے، اس کے بعد جو فقہ ہے، تمام فروع مسائل ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس لیے ہم نے درس قرآن کی بجائے درس حدیث کا عنوان متعین کیا ہے. حضرات گرامی، امام بخاری علیہ رحمت نے صحیح بخاری شریف کے اندر اپنی اس کتاب کی ابتدا اور مقدمۃ الباب جس کو باندھا ہے وہ ہے کتاب باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلی کتاب امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی اس کتاب کو جو کئی ابواب میں تشکیل دیا ہے، تو اپنی کتاب کا جو ابتدا آپ نے کی ہے، جو مقدمہ باندھا ہے، اس مقدمے کو آپ نے کتاب الوحی سے باندھا ہے. اور پہلا باب آپ نے ذکر کیا کو باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بیان میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آیا کرتی تھی. کتاب الوحی کی مکمل تشریح تو گزشتہ رمضان مبارک میں ہم نے اسی جگہ پر بعد نماز تراویح الحمدللہ اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف کے اندر جو احادیث جمع کی ہے، علماء نے اس سے فہم حاصل کرنے کے لیے اور اس سے سمجھ حاصل کرنے کے لیے اور اس سے مکمل طور پر آشنائی حاصل کرنے کے لیے اس کو پاروں میں تشکیل دیا ہے، یعنی اس کے پارے بنائے ہیں. اور ان پاروں کے اندر پہلے پارے میں کچھ ابواب رکھے، دوسرے میں کچھ رکھے، تیسرے میں کچھ رکھے، تاکہ پاروں کی تشکیل سے ہر باب کا تعارف واضح ہو جائے. پاروں کی تشکیل سے اور اس کی تقسیمات سے ہمیں ہر عنوان واضح ہو جائے. جس طرح کہ قرآن کریم فرقان حمید کے 30 پارے ہیں تو ہمارے سامنے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سورت کس پارے میں ہے، یہ آیت کس پارے میں ہے، یہ مضامین کس پارے میں ہے. تو اسی طرح ائمہ مجتہدین نے امام بخاری کی عظیم کتاب جو 16 سال میں آپ نے مرتب کی ہے اور اس سے مکمل استفادہ حاصل کرنے کے لیے ابواب میں تشکیل دی ہے. ہم کیونکہ پہلے پارے کی طرف ہیں اور پہلے پارے میں دوسرے باب کی طرف، تو امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر جو پہلا باب باندھا ہے اور جو پہلا پارا اس کو شروع کیا ہے، اس میں آپ نے کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم اور کتاب الوضو، یہ تقریباً 4 کے قریب کتاب جو ہے یہ پہلے پارے کے اندر شمار کی جاتی ہے. کتاب الوحی میں کل امام بخاری علیہ رحمت نے 6 حدیثیں لی ہیں. اب ہم جس کی طرف چل رہے ہیں وہ کتاب الایمان ہے. کتاب الایمان میں حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے 50 احادیث لی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ان احادیث کا خلاصہ اور اس کی تشریح اور اس کی توضیح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اسی طرح کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے 78 حدیثیں لی ہیں, اور کتاب الوضو کے اندر امام بخاری رحمت نے تقریباً 108 احادیث گویا کہ جمع فرمائی ہیں. اب ہم کتاب الایمان کی طرف چل رہے ہیں, تو اس کتاب میں امام بخاری علیہ رحمت نے تقریباً 50 احادیث کو جمع فرمایا ہے مختلف صحابہ کرام سے روایت کے اعتبار سے. یہاں پر ایک سوال ہوتا تھا کہ حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی اس کتاب کو کتاب الوحی سے کیوں شروع کیا, کیونکہ اکثر ائمہ جب کتاب کو شروع کرتے ہیں تو کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہیں, پاکی کے بیان سے. بعض شروع کرتے ہیں تو کتاب العلم سے شروع کرتے ہیں, لیکن حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی اس کتاب کو جو شروع کیا, بخاری شریف کو جو لکھنا شروع کیا, جو ابواب باندھے, تو سب سے پہلے کتاب الوحی باندھا. اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ دیکھیے دین کا اصل سرچشمہ وحی ہے, اور دین کا سب سے پہلا مبدا اور ماخذ وحی ہے. رضائے الہی اور منشائے الہی اور چاہتے الہی کو جاننے کا سب سے پہلا ذریعہ اور ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ وحی ہے. طہارت ہو, ایمان ہو, علم ہو, کچھ بھی ہو, اگر اس کا تعلق وحی سے ہے تو وہ قابل تسلیم ہے, اس کو قبول کیا جائے گا. لیکن اگر اس کا تعلق وحی سے نہیں ہے تو اس کا ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں, دین سے کوئی واسطہ نہیں. اسی لیے حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی کتاب کی جامعیت کے لیے اور اسے ٹھوس بنانے کے لیے, دین ہے, اسلام ہے, اسلام کی بات ہو رہی ہے, ذات رسالت کی بات ہو رہی ہے, اور نبی پاک کوئی بات اپنی ہوائے نفس سے نہیں کرتے, اپنی ذات سے نہیں کرتے, اپنی مرضی سے نہیں کرتے, کوئی خواہش سے نہیں کرتے, بلکہ جو کرتے ہیں وہ رب کی وحی سے کرتے ہیں. تو وحی ہی اللہ کی باتوں کو جاننے کا ذریعہ ہے, وہی ہی خدا کی رضا کو جاننے کا ذریعہ ہے, وہی ہی خدا کی چاہت کو جاننے کا ذریعہ ہے. اور سارا دین لا کر جمع کر دیں تو وہی میں آ جاتا ہے, اور اس کو پھیلائیں تو پورا اسلام بن جاتا ہے. اس لیے حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی کتاب کو کتاب الوحی سے شروع کیا. اور جب ہم نے وحی کو جان لیا اور وحی کے احکام کو ہم نے سمجھ لیے اور اس کو سمجھ لیا, تو جس طرح کہ آپ نے جان لیا اس بات سے کہ دین کی اصل کیا ہے, وہی دین کی اصل جو ہے وہ وہی ہے, اور وہی ایسا علم خالص ہے کہ جس میں تردد نہیں ہوتا, جس میں شک نہیں ہوتا, جس میں دھوکہ نہیں ہوتا, جس میں فتنہ نہیں ہوتا. ہمارا علم جو ہے, ہمارے متکلمین علماء نے ذرائع علم 3 لکھے ہیں, یعنی علم 3 ذریعوں سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کو بھی ذرا سن لیجیے. علامہ سعد الدین تفسانی علیہ رحمت نے شرح العقائد کے اندر اس مسئلے کو ذکر فرمایا اور علم کی پوری تشریح کی ہے. اسلامی مذہب مذہب اسلام میں علم کی کیا تعریف ہے, اور فلاسفہ اور منطقی اور یونانی فلسفے والے لاتین کو علم کو کس معنی میں لیتے ہیں. امام غزالی, امام رازی, امام تفسانی, یہ علماء کا وہ شعبہ ہے جو عقائد پر بحث کرتے ہیں, اور عیسائیت کے فلاسفہ کے اور مناطقہ کے اور سائنس کے فضول قسم کے اعتراضات جو عقلی اعتراضات اسلام کی طرف آتے ہیں, تو ان علماء کی جماعت کا یہ کام ہے کہ عقلی طور پر اسلام کے تمام دلائل کو ثابت کریں, اور فلاسفہ کے جو اصول ہیں اسی اصول سے اسلام کا جواب دیں اور ان کو پچھلے دھکیلیں. اس لیے امام غزالی رحمت نے اسلامی فلسفے میں سب سے بڑا کام کیا, امام رازی نے سب سے بڑا کام کیا. اسی لیے کہ جب علم عرب میں تھا تو فلسفے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ فلسفہ ایک عقلی پیداوار ہے, عقل کے ذریعے کسی شے کو سمجھنا ہے. اہل عرب بال کی کھال نکالنے کے عادی نہ تھے, لہذا جو نبی پاک نے فرما دیا اس کو اپنا لیا. تو جب تک اسلام عرب میں تھا فلسفہ ایجاد نہ ہوا, منطق اسلامی تعلیم میں نہیں آئی, عقلی علوم معقولات جو تھے وہ اسلامی تعلیم میں نہیں آئے. لیکن جیسے ہی اسلام جو تھا وہ عرب سے نکل کر عجم کی طرف آیا, تو عجم کے لوگ گویا کہ باطنی بہت ہیں, بال کی کھال نکال لے بنے, کیوں 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 چرا ہر قسم میں مباحثہ کرنے والے. تو جب اسلام عرب سے عجم کی طرف آیا تو عیسائیوں کو موقع مل گیا اسلام سے بدلہ لینے کا, صحابہ سے بدلہ لینے کا, اور دین اسلام سے مکمل طور پر تعاقب کرنے کا.
اس لیے کہ اب اسلام ان لوگوں کے درمیان آ گیا ہے کہ جو جب تک عقل سے کسی چیز کو ٹٹولے نہیں وہ مانتے نہیں ہیں. تو یونان کے فلسفیوں نے قرآن سے بدلہ لینے کے لیے, رسول اللہ سے بدلہ لینے کے لیے عجمی مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور سوالات شروع کر دیے. جنت آسمان پر کیسے ہو سکتی ہے, بادل کیسے ہو, یہ تو بادل کے اندر کوئی ٹھوس جسم تو ہے نہیں, اس میں دروازے کیسے ہو سکتے ہیں. المختصر الٹی سیدھے جتنے عقلی اعتراضات تھے فلاسفہ کے وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیے. اور جس وقت ہمارے مدرسوں کے اندر ہمارے علماء قال اللہ قال رسول پڑھاتے تھے تو وہاں پر عجم کے لوگ اٹھ کر کہتے تھے کہ سرکار نے یہ فرمایا, ہمارا یقین ہے لیکن آپ عقلی طور پر سمجھائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اب آہستہ آہستہ فلاسفہ جب اسلام کے اندر داخل ہونے لگے اور اسلام کے اندر رخنے پیدا کرنے لگے تو علماء نے پھر قرآن و سنت کے سے تھوڑا کنارہ کش ہوتے ہوئے عقلی علوم حاصل کرنا شروع کیے اور پھر فلسفے کے اندر علماء نے مکمل کمال حاصل کیا. اور امام غزالی علیہ رحمت جیسی شخصیات منصہ شہود پر آئی کہ جس نے یونان کے فلسفے کو توڑ کر رکھ دیا اور اسلامی تمام دلائل کو عقلی طور پر ثابت کر دیا. اب اسی طرح پھر اسلامی فلسفہ بھی معرض وجود میں آیا اور اسلامی فلسفہ بھی گویا کہ زیر بحث آیا. میں فلسفہ اور سائنس کی مختصر سی تعریف یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں اس اعتبار سے یہ کر دوں, فلسفہ تو ایک ایسا علم ہے کہ جس میں عقلی منہ شگافیاں کی جاتی ہیں, عقلی اعتراضات کیے جاتے ہیں. لیکن جب وہ عقلی اعتراضات اور عقلی سوالات بہت سارے ہو گئے تو یورپ کے لوگوں نے عقل کو سمجھانے کے لیے چند اصول نکالے, چند ٹرمز نکالی, چند اصطلاحات نکالی. تو وہ عقلی علم جو اصطلاحات میں آ گیا اور زبان کی ٹرمز میں آ گیا وہ سائنس کہلایا, اور جو آزاد رہ گیا وہ فلسفہ کہلایا. جو آزاد رہ گیا وہ فلسفہ کہلایا اور جو اصول کے تابع ہو گیا وہ جناب جو ہے کہ وہ سائنس کہلائی. اس لیے دو نظریے بن گئے وہاں پر, کہ ایک فلسفی نظریہ تھا کہ جناب کہ جو سرے سے کسی شے کو تسلیم ہی نہ کرے جب تک اس کو عقل کے پیمانے میں نہ ڈالے. لیکن جب سائنس کا وجود ہوا اور کچھ یورپی حضرات نے جناب اصول بنا کر فلسفے کو قید کرنے کی کوشش کی, فلسفے کی آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے اصول وضع کیے, تو ان لوگوں نے تحقیق شروع کی. وہ برجستہ کسی شے کا انکار نہ کرتے بلکہ اس میں جستجو کرتے, تحقیق کرتے, اور جو چیز ان کے اصول کے مطابق ہو جاتی اس کا وہ اقرار کر لیا کرتے تھے. المختصر یہ کہ جب فلسفہ انڈھیل کر عرب سے نکل کر اور گویا کہ عجم کے اندر آیا تو امام غزالی امام رازی ان تمام علماء نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. پھر ہماری کتابیں جو تھی حدیث کی شروحات ہوں یا فقہ کی کتابیں ہوں تمام کے اندر منطق آ گئی. اس لیے درس نظامی پڑھنے والا شخص دیکھتا ہے کہ اگر وہ عقیدے کا علم پڑھے گا تو لکھی بھی تو عربی عبارت ہوگی, بیان تو اسلامی عقیدہ ہوگا لیکن سمجھانے کا طرز فلسفے کا ہوگا. اسی طرح حدیث کی شروحات اگر آپ دیکھیں تو ہوگا تو سرکار کا فرمان, بیان تو سرکار کا کیا جا رہا ہوگا, فرمان تو سرکار کا ذکر کیا جا رہا ہوگا, الفاظ ہوں گے عربی لیکن سمجھایا منطق میں جا رہا ہوگا. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی, فلسفہ اسلامی تعلیم میں گھس اس طرح گیا حضرات گرامی کہ عجم نے ضرورت پڑ گئی تھی دین کو بچانے کے لیے, اس لیے علماء نے قرآن سنت کے ساتھ فلسفے کو رکھا. اس کے بعد جتنی کتابیں لکھی جانے لگی تو اس میں سمجھانے کا انداز عرب والا نہیں ہوا, اب سمجھانے کا انداز فلسفے والا ہو گیا. تو مختصر یہ کہ فلسفہ اس طریقے سے اسلام میں داخل ہوا. علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمت, میں وہی پر بات کر رہا تھا اس لیے چھوٹا سا مقدمہ فلسفے کے حوالے سے میں نے باندھا آپ کے سامنے. علامہ تفتزانی علیہ رحمت یہ ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا. پھر حدیث کو سمجھنے کے کئی شعبے ہیں, اس کو بھی ایک مختصر انداز میں سمجھ لیجیے کہ ایک ہے نبی پاک کی حدیث, ایک شعبہ ہے اس کو زبانی یاد کرنا, یعنی بس جیسا الفاظ ہے اس کو مین وان رٹ لینا, یہ محدثین کا کام ہے. ایک ہے کہ جناب اس الفاظ کے اندر منشاء رسالت کیا ہے, مسائل کیا ذکر کیے جا رہے ہیں اس کو اخذ کرنا, یہ فقہا کا کام ہے. ایک یہ کہ اس میں اسلامی نظریات کیا ہے اور عقیدے کی کیا بات کی جا رہی ہے, یہ متکلمین کا کام ہے. متکلمین ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ عقیدے کے اندر مناظرے ہوتے ہیں, مباحثے ہوتے ہیں, تو کلام کی تکرار ہوتی ہے, اس لیے اس علم کو علم کلام کہا جاتا ہے. تو علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمت جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں, خدا نے ان کو ایسی عظیم شخصیت بنائی تھی اور تمام صفات کا ایسے جامع بنایا تھا کہ یہ بیک وقت محدث بھی تھے, فقی بھی تھے, نحوی بھی تھے اور علم کلام کے بادشاہ بھی تھے. آپ کی لکھی ہوئی مضبوط ترین کتاب شرح العقائد کے اندر آپ نے علم کے ذرائع کو ذکر کیا کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے کتنے ذریعے ہیں. پہلے تو بات اس میں ہوئی کہ علم کیا ہے, منطقی کہنے لگے جی جناب علم یہ ہے کہ حصول صورت الشیء عند العقل, کہ جو چیز عقل کے پاس آ جاتی ہے عقل میں جو چیز چمک اٹھتی ہے، دماغ میں جس کی صورت چھپ جاتی ہے، وہ ہے علم. علم کی تعریف کیا ہے؟ کہ جی دماغ میں جس کی صورت چمک جائے، جو شے عقل کے اندر پائی جائے، جو شے عقل کے قریب پائی جائے، اب وہ شے گویا کہ علم قرار پاتی ہے. تو علامہ سعد الدین تفسانی علیہ رحمت نے علم کے ذرائع کو ذکر کیے کہ جو چیز عقل میں آ گئی وہ تو علم ہو گئی، لیکن علم آئے گا کیسے؟ تو فرمایا اس کے تین طریقے ہیں. علم آنے کے ذرائع، علم کے راستے تین ہیں. فرما پہلے تو انسان کے حواس ہیں، سینس ہیں، یہ انسان کو علم مہیا کرتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ عقل سلیم ہے جو اس کو علم مہیا کرتی ہے. تیسری چیز خبر صادق ہے، کسی چیز کی اچھی خبر اور نیک خبر آ گئی تو اس کا علم ہو جاتا ہے. یعنی تین ذرائع ہیں. انسان علم حاصل کرتا ہے حواس کے ذریعے، عقل کے ذریعے، اور خبر صادق، کوئی خبر اس کے پاس پہنچ جائے سچی، اس سے وہ علم حاصل کر لیتا ہے. یہاں سے نبی کا اور ہمارا فرق واضح ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارا علم جو ہے، ہمارے علم اور ہمارا علم جس شے میں پیدا ہوتا ہے وہ ہے عقل. وہ کیا ہے؟ عقل. اور عقل کے اندر علم کی تمام چیزوں کو پہنچانے والی چیز کیا ہے؟ احساس. یعنی احساس جو ہیں یہ عقل کے مددگار ہیں، یہ احساس جو ہیں یہ عقل کے اعلی کار ہیں. یہ کھینچ کے مسئلہ لائیں گے، عقل کے پاس دھکیل دیں گے. اب انہوں نے جو مسئلہ لا کر رکھا، عقل اسی کے مطابق فتویٰ دے گی، عقل اسی کے مطابق فتویٰ دے گی. انسان میں اللہ نے پانچ چیزیں حس کی رکھی ہیں، یعنی ہاتھ سے ٹٹول کے کسی چیز کو معلوم کرتا ہے، زبان سے چکھ کر کسی چیز کو معلوم کرتا ہے، ناک سے سونگھ کر کسی چیز کو معلوم کرتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کو معلوم کرتا ہے، کانوں سے سن کر کسی چیز کو معلوم کرتا ہے. یہ پانچ طاقت انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مرحمت فرمائی. نبی میں ایک طاقت اور ہوتی ہے جو میں بھی آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں. یعنی انسان کا علم اور ہمارا علم جو ہے، ہمارے علم کے جو گھوڑے ہیں اور ہمارے علم کے جو اعلی کار ہیں، یہ پانچ ہیں. یہ پانچ جس صورت میں اس کا ادراک کر کے لا کر علم کے پاس مسئلہ دیں گے، علم اسی مطابق فتویٰ دے دے گا. اگر ہمارے حواس نے مسئلہ پیش کرنے میں غلطی کی تو علم غلط فتویٰ دے گا، اور حواس نے اگر مسئلہ علم کے پاس لانے میں صحیح فیصلہ کر دیا، صحیح ذریعہ کر دیا، صحیح طریقے تک پہنچا دیا، تو علم صحیح پایا جائے گا، عقل صحیح فیصلہ کرے گی. اس لیے حضرات گرامی اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے احساس قریب اپنی طاقت سے ہار جاتے ہیں یا اپنی طاقت کو کھو جاتے ہیں، تو ہمارے احساس میں تذبذب ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو عقل پھر دونوں کے بارے میں بات کرتی ہے. پھر اس لیے کہ جب احساس اس کے بارے میں تذبذب کرتے ہیں تو علم بھی ایک متعین نہیں ہو پاتا. جس کی مثال یہ کہ ایک دور کہ کئی میل سے ایک شخص چلا ہوا آ رہا ہے، وہ آپ کا بڑا قریبی دوست ہے لیکن دور سے آ رہا ہے، آپ اس کو دور سے دیکھ رہے ہیں، لیکن دور سے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی شبیہ ہمارے لیے مشتبہ ہو جاتی ہے، شک اور وہم میں ہم پڑ جاتے ہیں. تو اب اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے کہا جی جناب یہ زید ہے لگتا ہے، یہ دور سے آ رہا ہے. اس نے وہیں سے ہم آپ کو آواز بھی دی، آواز سے بھی آپ کو شک ہونے لگا کہ آواز تو یہ زید کی نہیں لگتی، یہ تو عمر کی آواز ہے. جب وہ آپ تھوڑے قریب آیا، اس نے ہاتھ ہلایا، آپ نے کہا جناب یہ ادا نہ عمر کی ہے نہ زید کی ہے، یہ تو لگتا ہے بکر ہے. لیکن جب بالکل قریب آیا تو آپ نے جب اس کو دیکھا، ارے یہ تو عمران ہے، یہ بات آپ نے کر دی. لیکن تین دفعہ جو آپ نے اپنے فیصلے بدلے، تو آپ کے احساس نے جس طرح پایا اس طرح آگے عقل کو فراہم کر دیا، اور عقل نے اسی شخص کی تصویر بنانا شروع کر دی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نبی جہاں پر بیٹھا ہو تو وہ اپنے مسکن پر بیٹھ کر، وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کائنات کو دیکھ کر جو خبر دیتا ہے، تو من وان وہی ہوتی ہے، بال برابر فرق نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا علم جو ہے وہ احساس کا محتاج ہے. نبی کا علم احساس ہی سے نہیں بلکہ وحی الہی سے ہوتا ہے، اور ایسی خبر صادق سے ہوتا ہے کہ جس میں شک نہیں ہوتا. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جنگ موتا کے اندر جب صحابہ شہید ہو رہے تھے، تو جنگ موتا ملک شام کے اندر ہے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں. جب صحابہ اکرام کے چہرے کو میرے آقا نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائیوں سے متعلق کچھ بات چاہتے ہیں، تو سرکار نے اہل مدینہ کو کہا کہ آؤ میں تمہیں جنگ کے مارکے کے بارے میں بتاتا ہوں، مسجد میں تم جمع ہو جاؤ. سارے کے سارے مسجد میں جمع ہو گئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے مشاہدہ شروع کیا، اور نگاہ نبوت اس کو دیکھ رہی ہے، اور وحی ربانی اور نگاہ نبوت، وحی ربانی جو ہے وہ نگاہ نبوت کو طاقت فراہم کرتی ہے. اب وہ طاقت فراہم اس طرح ہو گئی، اللہ اکبر، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شان تو آپ کی یہ ہے کہ ان اللہ زوالی لردہ، کہ خدا مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے مشاہدے کی بھی زحمت نہیں ہوتی ہے، دور کی چیز کو سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ زبان لرضا، خدا نے تو میرے لیے زمین اور آسمان کو لپیٹ کر رکھا ہوا ہے، حتی رائت المشارقہ و مغاربہ، میں اس کی مشرقوں کو بھی دیکھتا ہوں اس کی مغربوں کو بھی دیکھتا ہوں. میری باتوں کو کہیں آپ فلسفہ کہہ کر ٹھکرا نہ دے تو آئیے زبان رسالت سے یہ بات پیش کر دوں. ابو داؤد میں اور جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، ایک دفعہ ایک بہت گراج قسم کی آواز آئی کہ کوئی شے انتہائی بھاری بھرکم طریقے سے گرج رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم نے دیکھا کہ یہ گرج کیا ہے اور یہ شکل کی آواز کیا ہے؟ کہا حضور ہم نہیں جانتے. فرمایا یہ آسمان چر چر کرتا ہے، انی اسمع و اطیع السماء، یہ آسمان چر چر کرتا ہے. تم جانتے ہو اس پر فرشتوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں. صحابہ سے کہتے ہیں میرے آقا تو اس پر فرشتوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان صفوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ان فرشتوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. اس بات کو بتانے کے بعد، اس آواز کے راز سے پردہ ہٹانے کے بعد سید عالم صحابہ کو ان کا مقام اور حیثیت بتاتے ہیں. فرما انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارى ما لا ترون، ارے جو میں سن سکتا ہوں وہ تم سن ہی نہیں سکتے اور جو میں دیکھ سکتا ہوں اس کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو ہماری تقریر کو گویا کہ معید اور تائید کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سید عالم منبر پر بیٹھے، اور آپ یہ ایمان کے مقدمے کو سمجھنے سے پہلے ضروری بات ہے، کیونکہ ایمان کون بیان کر رہے ہیں؟ یہی نبی پاک بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ خبر صادق کوئی نہیں ہو سکتی. اور ایمان کے لیے سب سے مضبوط خبر چاہیے. کسی انسان کا کہنا ایمان نہیں ہو سکتا، رسول کا کہنا اس لیے ایمان ہے کہ اس کا تعلق وہی سے ہوتا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں. قرآن نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کی نظر ان کے اوسان اور ان کے احساس سے ورا کی باتیں ہیں، ان کی عقل ان کے احساس ان کی تمام تر بساط تھک کر رہ جائے، اس کی راہ گزر کو نہ پائے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو بذریعہ وہی ہم تجھے دے رہے ہیں. حضرت گرامی دیکھے منبر پر میرے آقا نے بیٹھ کر فرمایا کہ دیکھو زید نے جھنڈا اٹھایا ہے، اور فرمایا دیکھو کیسے جمع مردی سے لڑ رہے ہیں وہ شہید ہو گئے. فرمایا دیکھو ابھی حضرت نہا زیدن و جعفر، ابھی میرے بھائی جعفر نے جھنڈا اٹھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کہا دیکھو وہ بھی شہید ہو گئے. فرمایا میرے غلام اب زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا، دیکھو وہ بھی شہید ہو گئے. فرمایا اب دیکھو جھنڈا خالد بن ولید نے اٹھایا ہے. اب صحابی یہ نہیں کہتا کہ حضور یہ مسجد ہے، اس کی دیواریں ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو دیوار نظر آتی ہے، دیوار ہے، دیوار کے پاس میدان ہے، پھر ہمارے مکانات ہیں، پھر صحرا ہے، پھر ہزاروں میل کی مسافت ہے، وہاں شام کی جگہ پر جنگ موتا ہو رہا ہے، حضور آپ یہاں پر بیٹھ کر سب بتا رہے ہیں. وہ صحابی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم حالت احساس میں ہیں، یہ تعلق وحی میں ہے. یہ ایمان کی اصل ہے. جس نے نبی کی صورت کو دیکھا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے نبی کی سیرت اور اصل کو دیکھا وہ ایمان لیا ہے. کیونکہ نبی کی ذات میں دو جہتیں ہیں، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. ابو جہل ظاہر کو دیکھتا تھا مسلمان نہ ہو پایا، صحابہ اسی ادا کو دیکھتے تھے اس لیے مسلمان ہو گئے. یعنی ان کا تعلق وہی سے ہے اور یہ منصب رسالت پر گویا کہ جلوگر ہے. حضرت گرامی آپ دیکھیں یہ تو جنگ ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا کہ دیکھو خالد بن ولید نے، یہ صحیح بخاری جو نئی پرانی جلدیں ہیں، میرے ذہن میں وہی حوالہ ہے جو پرانی جلدیں لمبی لمبی جلدیں چھپتی تھی، اس میں صفحہ 611 جلد نمبر 2 پر یہ روایت گویا کہ بالکل اوپر سطروں کے اندر موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے اس کو نقل فرمایا. خیر جنگ ہو گئی، میرے آقا نے خالد بن ولید کا بھی نام لیا کہ جھنڈا انہوں نے اٹھایا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی. جنگ ہو گئی، 2 مہینے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن، ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر جنگ موتا کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ 2 مہینے بعد، کتنے مہینے بعد؟ 2 مہینے بعد حضرت خالد بن ولید نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن کو مدینہ پاک بھیجا کہ تم جاؤ اور آقا کی بارگاہ میں ساری خبریں پیش کرو. جب حضرت یعلا بن مرہ آئے، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، میرے آقا نے فرمایا یعلا میں بتاؤں یا تو بتائے گا؟ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے. فریق مخالف کا یہ مسلم محدث ہے اور ان کا مسلم مورخ ہے، ان کا مسلم امام ہے. حضرت گرامی سرکار نے فرمایا یا اللہ میں بتاؤں کہ تو بتائے گا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے. سرکار نے وہی واقعہ جو صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا مکمل ذکر کر دیا. اب کہنے لگے یا اللہ کیا خیال ہے؟ فرمایا حضور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ نے تو وہی بیان فرمایا جس طرح جنگ میں ہوا تھا، اس میں حرف کا بھی ایک دفعہ اضافہ نہیں فرمایا. یعنی جو لفظ بہ لفظ آپ نے اس کو ذکر فرمایا. تو حضرات گرامی یہ نگاہ نبوت ہوتی ہے، یہ امتیازات رسالت ہوتے ہیں، یہ مقامات رسالت ہوتی ہیں، یہ وجاہت رسالت ہوتے ہیں، یہ علوم رسالت ہیں. اس کو تسلیم کیے بغیر اگر کوئی کہے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رٹا لگاتا رہوں تو وہ خشکا کے خشکا رہے گا. ایمان جب ملے گا کہ جب نبی کو ان فضیلتوں کے ذریعے مانے گا، نبی کو ان فضیلتوں کے ذریعے مانے گا. تو اب دیکھیں علم حاصل کرنے کے تین ذریعے تھے، احساس تھا، عقل سلیم تھا اور خبر صادق تھی. اور اب ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان قطعیات میں سے ہے. اگر کوئی غلط بات ایمان میں آ گئی اور وہ ایمان نہ تھا، ہم عمل کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے. تو ایمان کا حکم تو انتہائی کھڑی دلیلوں سے ہے، انتہائی بھاری بھرکم دلیلوں سے ہے، انتہائی منقع اور مشجع دلیلوں سے ہے، انتہائی صاف ستھرا مزکا اور مجلہ دلیلوں سے ہے. حضرات گرامی انتہائی مزکا اور انتہائی مجلہ، یعنی انتہائی پاک اور انتہائی صاف، یہ کوئی انسان نہیں پیش کر سکتا، یہ خدا پیش کرتا ہے، اور پیش کرتا خدا ہے اور بیان مصطفیٰ کرتے ہیں. اس لیے میرا امام کہتا ایمان ہے، اسی تاریخ تقریر کا خلاصہ فاضل بریل نے بیان کیا ہے کہ ایمان ہے قال مصطفیٰ. فاضل بریل نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ، ایمان ہے قال مصطفیٰ. تو کتاب الایمان کی الحمدللہ ہم افتتاح کر رہے ہیں. مل کر پھر دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے کشادہ فرمائے، ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، ہمارے دل میں یہ عادت ڈالے کہ ایمان اس میں بس جائے. ایمان کو ہمارے دل کے اندر گویا کہ وحشت نہ ہو، ایمان کو ہمارے دل کے اندر افسردگی نہ ہو، ایمان کو ہمارے دل کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو جائے کہ ہمارے دل کی زمین ایمان کے لائق ہو جائے اور ایمان ہمارے دلوں کے اندر رچ بس جائے. حضرات گرامی دین کا اصل وہی ہے، خواہ وہ جلی ہو یا خفی. جلی یعنی وحی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید، وحی غیر مطلوب حدیث مبارکہ، وحی جلی جو الفاظ ہمارے سامنے روشن ہے قرآن مجید، وحی خفی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے. دین کی تمام تر تعلیم پر عمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کے تمام تر احکامات پر عمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے. اور رضائے الہی، توجہ چاہوں گا، اور رضائے الہی اور مرضی الہی اور تقاضا الہی کو جاننے کا صرف ایک ہی رابطہ ہے، وہ کیا ہے؟ وحی. کیا ہے؟ وحی. اس لیے سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے مقدمۃ الباب میں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی افتتاح فرمائی. اچھا، اب وحی کے ذریعے جو سب سے پہلا پیغام ملتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ دین کی اصل وحی ہے. وحی سے سب سے پہلا پیغام کیا ملتا ہے؟ ایمان. وحی سے سب سے پہلا پیغام کیا ملتا ہے؟ ایمان. جب ایمان تک ہم پہنچ گئے تو آئیے اس کے معنی کو دیکھتے ہیں. اب ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو اگر وہ کسی قانون میں استعمال ہو گیا تو اس کا معنی اور ہو جائے، اور وہی لفظ ڈکشنری میں جب تک رہا تو اس کا معنی اور ہو، یعنی وہ کسی فن میں استعمال ہونے لگا وہ لفظ تو اہل فن اس لفظ کو اپنے مطلب میں استعمال کریں گے، اور وہی لفظ جب عام رہے گا تو ڈکشنری معنی میں رہے گا. اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. مومن تو باب افعال سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا مادہ اشتقاق جو ہے جس سے یہ بنا ہے وہ ہے امن. کیا ہے؟ امن. امن دینا، امن لینا. اب جس میں اگر امن ہے ہی نہیں، امن پسند ہی نہیں، امام غزالی فرماتے ہیں نہج العابدین میں کہ جس میں امن نہیں اس ایمان کی حلاوت ہی نہیں ملی. جس میں کسی کو امن دینے کی استطاعت نہیں، کسی کو اگر وہ حاکم وقت ہے اور امن کو نافذ کرنے کی طاقت نہیں تو اسے ایمان کی حلاوت نہیں ملی، کیونکہ ایمان کا مادہ اشتقاق ہی امن ہے، مادہ اشتقاق ہی امن ہے. اب امن کے دو معنی ہیں، ایک ہے امن دینا اور ایک ہے امن لینا. یعنی ایمان کا جو لغوی معنی ہے وہ آسان یہ ہے کہ جیو اور جینے دو. ایمان کا اصل معنی لغوی کیا ہے؟ جیو اور جینے دو، یعنی امن قائم کرو، امن مہیا کرو، امن سے رہو. اور اب اس امن کے دو معنی ہو جاتے ہیں، ایک ہے امن دینا اور ایک ہے امن لینا. ہم مومن ہیں،
انما المؤمنون اخوة، ہم مومن ہیں، اللہ نے الحمدللہ ہمیں مومن کہا، لیکن خدا خود اپنے نام کو جب ذکر کرتا ہے تو کہتا الملک القدوس السلام السلام ال، اب رب بھی مومن ہم بھی مومن، تو شرک ہونا چاہیے پھر تو، کیونکہ ایک ہی لفظ ہے دو ذاتوں پر بولا جا رہا ہے، ایک ہی لفظ ہے دو ذاتوں پر بولا جا رہا ہے، خدا مددگار رسول مددگار، شرک کیوں؟ کہا جی مددگار خدا بھی ہے رسول بھی، دونوں مددگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تو اللہ کا حق بندے کو دے دیا، تو ہم نے کہا آپ کیا ہیں، مومن ہیں کچھ اور ہیں؟ کہا جی مومن ہیں، تو ہم نے کہا اللہ بھی مومن ہے، تو آپ کو تو مومن کہنا کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو لفظ اللہ پر بول دیا گیا وہ آپ پر بولنا کیسے جائز ہوگا؟ اگر صرف مددگار اور مشکل کشا کیسے لفظ ہیں، یہ سارے لفظوں میں اللہ کا احترام چلے گا، اب اگر سارے لفظوں میں چلے گا تو ذرا غور سے دیکھیں، وہی لفظ مومن اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور بندوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، تو ایک لفظ دو معنوں میں مشترک ہے، اسی کو اکثر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا، ایک لفظ اگر دو ذاتوں پر بولا جائے، ایک لفظ اگر دو ذاتوں پر بولا جائے تو شرک نہیں ہوتا جب تک نیتوں کا فرق نہ ہو، اگر اس میں دونوں کو ایک سمجھا جائے تو شرک ہو جائے گا، اور دونوں کی ذات کو گویا کہ الگ سمجھا جائے تو پھر شرک ختم ہو جائے گا، رب کریم بھی مومن ہے ہم بھی مومن ہیں، ہم مومن ہیں امن لینے والے، وہ مومن ہیں امن دینے والے، وہ مومن ہے امن دینے والوں کے نام سے۔ اب ایمان کا شرعی معنی کیا، اس میں بڑی تفصیل ہے، میں صرف چیدہ چیدہ باتیں اہل ایمان کے حوالے سے اور لفظ موضوع کے حوالے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اصل موضوع تو آگے ہمیں احادیث کی تشریح کرنا ہے، یہ تو اس کا لغوی معنی تھا، شرعی معنی کیا ہے کہ شریعت میں ایمان کس کو کہتے ہیں، کیونکہ ایمان کو نہ سمجھا تو کچھ نہ سمجھا، نہ نماز بچے گی نہ روزہ بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، اس لیے ہمیں ایمان کو سمجھنا ہے، ایمانیات کو سمجھنا ہے، ایمان کی حقائق کو سمجھنا ہے، اس لیے ہم نے قرآن کی آیت کوئی ایمان پر نہ پڑی بلکہ صحیح بخاری سے کتاب الایمان کو لیا ہے، اس لیے کہ سارا قرآن حدیث کے اندر ہے، اس لیے کہ حدیث ہی قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ اب شرعی اعتبار سے اسلام میں ایمان کس کو کہتے ہیں، تو حدیث جبریل بخاری میں آئے گی، میں انشاءاللہ العزیز اس کی تشریح آپ کی خدمت میں کروں گا، لیکن جو میرا موضوع ہے اسی حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، جبریل امین جب سرکار کے پاس آئے تھے اور جس کیفیت سے آئے تھے، جو معاملات سے آئے تھے، وہ آگے حدیث آئے گی اس کی ہم تشریح کریں گے۔ جبریل سرکار کے سامنے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، سرکار کے ایک صحابی، بڑے خوبصورت صحابی، حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں حضرت جبریل امین سرکار کے پاس آئے، جبریل فرشتے ہیں اور حضرت دحیہ کی شکل میں سرکار کے پاس آئیں، اور بڑے خوبصورت شکل میں، اسی طرح بالوں پر تیل لگا ہوا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چہرے پر کوئی سفر کے آثار نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں، یہ کون شخص ہے، مدینے کا رہنے والا تو نہیں ہے، اگر مدینے کا ہوتا تو میں اس کو جانتا، اب مدینے کا نہیں ہے تو باہر سے آیا ہے، اب باہر سے آیا تو صاف ستھرا کتنا ہے، اگر یہ باہر سے آیا تو آثار سفر تو اس پر نہیں، گرد و غبار اس کے اوپر نہیں، اور دیکھو آیا کیسے، سیدھا آیا اور سرکار سے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا، یعنی جس طرح آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اتحیات اللہ وسلامات و طیبات، اتحیات آپ پڑھتے ہیں تو میرے آقا کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح بیٹھتے ہیں، اس لیے آپ نے اکثر مشائخ کو دیکھا ہوگا وہ دو زانوں بیٹھتے ہیں، دو زانوں بیٹھتے ہیں، ہم نے مشائخ میں سے کئیوں کو دیکھا، ایک عظیم بزرگ کے بارے میں ہم نے سنا، ان کی زیارت نہ کر سکے، حضور سیدنا شیخ عبد الجلیل نقشبندی رحمت اللہ علیہ، کہ اگر وہ پوری رات بھی نعت خوانی میں بیٹھتے تو دو زانوں ہو کر بیٹھا کرتے، اور ان کی عمر جو تھی وہ 80 سال سے زیادہ تھی، تو یہ تصوف کے اندر بڑا رنگ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے سنت پر عمل کرتا 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 ہے، پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ سنت کے قالب میں ڈھل جاتا ہے، پھر اسے پتا نہیں ہوتا کہ اس کی اداؤں سے سنت کا صدور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو زانوں بیٹھے ہوئے اور حضرت جبریل آئے اور وہ بھی دو زانوں سرکار کے ساتھ بیٹھ گئے اور گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا، اب سرکار سے سوالات کرنے لگے، موضوع ہمارا ایمان کا ہے، حدیث کی تشریح انشاءاللہ جب آئے گی تو میں پیش کروں گا، کہنے لگے اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے ایمان کیا ہے، تو میرے آقا نے خود ذکر کیا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و یوم الاخر، فرما ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، ایمان لائے اس کے فرشتوں پر، ایمان لائے اس کی ساری کتابوں پر، ایمان لائے اس کے سارے رسولوں پر، اور ایمان لائے آخرت کے دن پر، ایمان لائے آخرت کے دن پر۔ اب ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں، لیکن یہاں پر صرف یہ جہتیں سمجھ لیجئے کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ علماء نے ایمان کے تمام
متفرقات کو جمع کیا اور ہم پر احسان کیا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر اس کو تقسیم کر دیا اور اسلام کا سارا منشور بچے بچے کو یاد کرا دیا۔ آپ پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ وملائکتی، میرے ساتھ مل کر پڑھیے، آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہے پورا ایمان۔ اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار ہوگا بندہ کافر ہو جائے گا۔ اس سب کو ماننا ہے، ان کو یہ نہیں کہ آمنت باللہ بس میں اللہ کو مانتا ہوں کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہے، ان سب کو ماننا ہے۔ اگر کسی نے قیامت کے دن کا انکار کیا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اگر کسی نے کتابوں کا انکار کر دیا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اگر کسی نے رسول کا انکار کیا، رسولوں میں سے بھی کسی رسول کا، بھی میں پیش کرتا ہوں یہ جو فرمایا نا کہ وہ رسول ہی، اس کے جتنے رسول ہیں۔ اب رسولوں کو فضل بریلی فرماتے کسی قید میں نہیں لانا چاہیے کیونکہ احادیث اس میں مختلف ہے، بعض احادیث میں 124,000 انبیاء آئے، بعض میں ہے کہ جناب جو ہے کہ 224,000۔ ہم یہ کہتے ہیں مولا ہم اس تعداد میں نہیں جاتے، جتنے انبیاء آئے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول 313 ہیں، 317 ہیں، مولا جتنے رسول ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اولو العزم رسولوں میں کون ہے؟ رسول نبی، نبی سے بڑا درجہ رسول کا ہے، اور رسولوں میں پھر بڑا درجہ اولو العزم رسولوں کا ہے، اس میں کون ہے؟ سب سے پہلے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ ان برگزیدہ رسولوں کے اندر بھی اپنی جگہ پر بڑی فضیلت اور مقام رکھتے ہیں۔ تو اب فرمایا کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس کے مجموعے کا نام ہے ایمان۔ اب مذہب کی بنیاد جو ہے، جہاں پر ہم نے ایمان کا لغوی معنی سمجھ لیا، ایمان کا اصطلاحی معنی سمجھ لیا، ایمان حاصل کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھ لیا، اب تھوڑا سا آگے چل کر ایک شق اور ایک بحث یہ بھی سمجھ لیجئے مختصر طور پر کہ مذہب کی بنیاد، مذہب کی بنیاد ایمان اور کفر ہے۔ مذہب کی بنیاد کس چیز پر قائم ہے؟ ایمان اور کفر ہے۔ مذہب کی بنیاد ایمان اور کفر پر ہے۔ اس لیے آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو آپ کے سامنے پہلی سورت سورہ بقرہ نظر آتی ہے، اور اس میں پہلا ہی ذکر ایمان کا ہے، پہلا ہی ذکر ایمان کا ہے، اور اس کے بعد کفر کا ہے۔ پہلے ہی قرآن میں دینداری بیان کر دی گئی ہے، دین دو ٹوک الفاظ میں سمجھا دیا گیا ہے، پھر اسی کی تشریح پھر پورے قرآن کے اندر ہے، پھر اسی کی توضیح پورے قرآن کے اندر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ جیسی آپ نے شروع کی، الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ پورا ذکر اہل ایمان کا کر دیا گیا کہ مومنوں کی سارے صفات بیان کر دیے گئے۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں اہل ایمان کے ذکر میں کر دی گئی ہیں، کیونکہ دین کی بنیاد جو ہے وہ ایمانیات کو بتانا ہے، اور جو ایمانیات کے خلاف ہے اس کو بتانا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں 5 یہ اہل ایمان کے لیے ہیں، اور 2 آیتیں کفار کے لیے ہیں۔ کتنی؟ اب ذرا مجھے مل کر کہیں، 5 آیتیں اہل ایمان کے لیے، 5 آیتیں۔ ایمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کافر۔ اس کے لیے صرف 2 آیتیں، کتنی؟ اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے لیے، کتنی؟ 13 آیتیں۔ سورہ بقرہ میں گن لیجیے آپ، ابتدائی جب الف لام میم صاحب شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 5 آیتیں اہل ایمان کے تعارف میں ہیں، اور 2 آیتیں کافروں کے تعارف میں ہیں، اور 13 آیتیں منافقین کے نفاق کی وضاحت میں ہیں۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ مومن ہے وہ ظاہر ہے، کافر ہے وہ ظاہر ہے، لیکن منافق اتنا خبیث طبقہ ہے کہ جناب جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کی صفوں کی شرازے کو بکھیرنے کے لیے، شرازہ بندی کو بکھیرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو رب کریم نے ان کی مذمت میں کافروں میں سب سے گرا ہوا اور کفار کے اندر سب سے خبیث طبقہ جو ہے وہ منافقین کا ہے، تو رب کریم نے اس کی مذمت میں تقریباً 13 آیتیں اتاری۔ کتنی؟ کتنی؟ تو کافروں سے تو نفرت رکھنی ہے، لیکن منافقین کے لیے ان سے زیادہ رکھنی ہے، کیونکہ منافق آستین کا سانپ ہوتا ہے، منافق آستین کا سانپ ہوتا ہے۔ آگے آگے اس کی وضاحت آئے گی، میں صرف عنوان کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ وقت لمبا نہ ہو جائے۔ آپ نے ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے یہ سمجھ لیا، ایمان کا لغوی معنی کیا ہے، یہ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر الحمدللہ کہ رمضان کا مہینہ مل گیا، روزے کی حالت مل گئی، تراویح مل گئی اور اس میں ہم مادہ پرستوں سے اور مادی فکر سے آزاد ہو کر روحانیت کی وادی میں آ کر ہمارے جسم میں روح کا پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے اور ہم ایمان کے مسئلے پر تجدید وفا کر رہے ہیں. تو یہ خدا کا کتنا بڑا کرم ہے. یہ گنبد خضرا سے میرے آقا کی کیسی خاص عنایت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دے دی. اب وہ استقامت بھی عطا فرمائے. اب ان کی جانب سے توفیق ہے تو ان کی جانب سے استقامت بھی ہو جائے کہ جناب ہم ایمانیات کو سمجھ رہے ہیں. اور جس نے ایمان کو سمجھ لیا, قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انھا مبعدون, سورہ انبیاء, کہ جس میں ایمان آ گیا نا چاہے رائے کے دانے کے برابر آ جائے. رب کہتا ہے ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. فرمایا جہنم میں ڈالنے کی بات کرتے ہو, لا یسمعون حسیسھا, وہ جہنم کی بھنک بھی نہیں سنے گا. جہنم جانا تو درکنار ہے, جہنم کی بھنک بھی نہیں سنے گا. تو آپ اندازہ لگائیے ایمان کتنی برکتی چیز ہے. مولا ہمارے دلوں کا شرح فرما ایمان کامل کے لیے. تو حضرت گرامی, جہاں آپ نے ایمان آنے کا طریقہ سمجھا, ایمان کا لغوی معنی سمجھا, ایمان کی اصطلاحی تعریف سمجھی, ایمان کی اہمیت سمجھ لی, اور اب آئیے ان تمام ایمانیات کا خلاصہ کس چیز کے اندر ہے. حضرت امام غزالی سے کسی نے پوچھا, ایمان مفسد کی تو ایک لمبی تمہید ہے. امام غزالی کو کسی نے کہا کہ ایمان مفصل جو ہے, یعنی تفصیلی ایمان جو ہے, اس کی تو بہت لمبی تشریح ہے. کیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, حضور اس کو تھوڑا مختصر کر کے بتائیں نا کہ بات بھی پوری ہو جائے اور ہم مومن بھی ہو جائیں. تو حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا کہ اصول الایمان ثلاثۃ, ایمان کی اصل جو ہے, ایمان کی بنیاد جو ہے, ایمان کی ساخت جو ہے, وہ تین چیزوں پر ہے. یہ تو قدر کا بھی بیان تم نے سن لیا, سابقہ کتب کا بھی بیان سن لیا, یہ سفرو ہے. فرما اصل ایمان کیا ہے. امام غزالی سے, اللہ اس بندے کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے حکیم الامت امام غزالی سے اتنا پیارا سوال کر لیا کہ حضور یہ تو ایمان مفصل تو بہت لمبی تفسیر ہے, اس میں مختصر سی بات بتائیں جو چند میں یاد رکھوں, پھر اس کی تفسیر کے پیچھے بعد میں جاؤں گا. کیونکہ مسلمان ہوں, پہلے اجمال آ جائے پھر تفسیر تلاش کروں گا. پہلے مختصر بات آ جائے پھر اس کی تفسیر میں آہستہ آہستہ زندگی میں اس کو ٹٹولوں گا, اس کو حاصل کروں گا. لیکن حضور آپ ایمان کو مختصر کر کے بتائیے. تو امام غزالی فرماتے ہیں اصول الایمان ثلاثۃ, ایمان اصل میں تین چیزوں کا نام ہے. الایمان باللہ, کہ اللہ پر ایمان لایا جائے. الایمان بالرسالتی, رسول پر ایمان لایا جائے. والیوم الاخر, اور قیامت کے دن پر ایمان لایا. یہ ایمان کی اصل ہے. اللہ کو ماننا, صرف جاننا نہیں. بعض بڑے بڑے لوگ کتابوں میں لکھ گئے کہ نبی کو ایک جاننا, اللہ کو ایک جاننا. ہم نے کہا جانتا تو کافر بھی تھا. جاننے کا نام ایمان نہیں ہے, ایمان کا نام ماننا ہے. ایمان کیا ہے؟ ماننا. تھانوی صاحب کا ترجمہ اٹھا پہلے پارا دیکھے, وہ ہر جگہ پر لکھتے جاننا جاننا جاننا. ان سے ہی پوچھئے آپ کہ جناب جاننا ایمان ہوتا ہے کہ ماننا ایمان ہوتا ہے. جانتا تو کافر بھی تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو. سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا یہودیوں کے بارے میں بھی کہ محبوب یہ تجھے اپنے بچوں سے زیادہ, اپنے باپ دادا سے زیادہ جانتے ہیں, تجھے تیرے عارف ہیں. اس لیے کہ جب تک تو نہیں آیا تھا یہ تیرے وسیلے سے دعا کرتے تھے, اور جب تو آ گیا جانتے ہوئے تیرا کفر کرتے ہیں. تو دیکھیں وہ جانتے تھے پھر بھی کافر ہوئے. اس لیے کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے, ایمان ماننے کا نام ہے. ایمان ماننے کا نام ہے. ایمان قلبی تصدیق کا نام ہے. ایمان دل سے ماننے کا نام ہے. تو حضرت گرامی, تین چیز کو حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے. مل کر کہیے, اللہ پر ایمان, اس کے رسول پر ایمان, اور قیامت کے دن پر ایمان. اور فرمایا وما عدا فروع, اس کے بعد ایمان مفصل میں تم جتنی چیزیں پڑھتے ہو, مثلا آمنت باللہ یہ اصل ہے, وہ ملائکتی فروع ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی فروع ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی یہ اصل ہے. اس کے بعد قدر خیری و شری یہ فروع ہے. اور فرمایا والبعث بعد الموت یہ اصل ہے, قیامت کا دن جو ہے, والیوم الاخر یہ اصل ہے, مر کے بعد زندہ ہونا یہ اصل ہے. اصل یہی بنیاد ہے اور اس کے نیچے یہ چیزیں پلتی ہیں. یہ اصل ہے اور یہ باقی کی چیزوں سے فروع ہے. لیکن سمجھانے کے لیے, کیونکہ اس پر زیادہ زور دیا گیا ہے, اس لیے اس کو ایمان مفصل کے اندر شمار کر لیا گیا ہے. ورنہ اصل ایمان, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, و بالیوم الاخر قیامت کے دن پر ایمان لانا. اور اس کو اگر مزید مختصر کریں, اس کو اگر مزید مختصر کریں تو ایمان بالرسالت ایمان ہے. ایمان, ایمان بر, محبت سے کہیے ذرا, ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. یعنی میں نے تو یہ عرض کیا کہ ایمان مفصل میں اتنی شقیں تھیں اور ان شقوں کے اندر تین شقیں خاص ہوئی کہ جو اصل ایمان تھی، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور اس میں سے اور اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو رسول کو ماننا، رسول کو ماننا. آپ کہیں گے کہ کیا خدا کو ماننا ایمان نہیں؟ میں نے کہا خدا کو رسول کی زبان سے ماننا ایمان نہیں، اور اپنی مرضی سے ماننا ایمان نہیں، اپنی مرضی سے ماننا ایمان نہیں. اس کو بڑے خوبصورت انداز میں صوفیہ سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو ایک چیز ہوتی ہے توحید باللہ، ایک ہوتی ہے توحید باللہ اور ایک ہوتی ہے ایمان باللہ. ایک ہے توحید باللہ اور ایک ہے ایمان باللہ. ایک ہے اللہ کو ایک ماننا اور ایک ہے اللہ پر ایمان لانا. اس کو یوں سمجھو کائنات کی ساری چیزیں یہ اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہیں نا، یہ آسمان، زمین، سمندر، یہ ساری چیزیں اللہ کے ایک ہونے پر دلیل ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ کو ایک اگر اپنی عقل سے مانیں ہم اور کہیں جناب یہ آسمان اللہ نے بنایا، یہ زمین اللہ نے بنایا، سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، چاند اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، رات اپنے ٹائم پر چھاتی ہے، دن اپنے ٹائم پر آتا اور چلا جاتا ہے، تو اگر کوئی دو خدا ہوتے تو عقل بھی یہ مانتی ہے کہ جناب جس طرح کے ایک فوج کے دو جرنیل نہیں ہو سکتے، ایک نظام شمسی کے اندر دو سورج نہیں ہو سکتے، تو ایک کائنات میں دو خدا بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ پھر تو ایک زبردست قسم کا اختلاف فطری طور پر لازم آ جائے گا، اور وہ اختلاف آج نہ ہو تو کبھی نہ کبھی تو ممکن ہے کہ اٹھے گا، لیکن کائنات کے اندر یہ فساد ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے. اب ہم نے توحید ہم نے اپنا لی، توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا. اب مظاہر کائنات کو دیکھ کر ساری زور ہم نے لگا دی، ساری عمر اس میں لگا دی کہ خدا ہے، ڈھونڈو. اب ڈھونڈ رہے ہیں، اب وہ ڈھونڈ تو لیا، اب آیا کہ وہ ایک ہے یا معاذ اللہ زیادہ ہے. اب مظاہر کائنات میں جستجو کرنے لگے، عمر اس میں گزر گئی، پہنچے اس نقطے کے اوپر فطرت نے ہمارا ساتھ دیا کہ وہ ہے بھی اور ایک بھی ہے. اب ہم نے اللہ کو اپنی عقل سے، اپنی ذاتی طاقت سے ایک بھی مان لیا، اپنی عقل سے اور اپنی ذاتی طاقت سے اس کو جان بھی لیا. یہ ساری کوششیں ہم نے کر لی، ہم ایمان باللہ نہیں لا سکے، ہم توحید باللہ پر قائم ہوئے ہیں. کیونکہ اتنی ہم نے محنتیں کی تو صوفیہ کہتے پیارے اتنے تو نے دھکے کھائے خدا کو ڈھونڈنے میں، اگر یہی باتیں نبی کی زبان سے مان لیتا تو توحید باللہ بھی ہو جاتی اور ایمان بالرسالت بھی ہو جاتی. اس لیے کہ اپنے عقل سے خدا کو ڈھونڈنا یہ ہے توحید، اور اسی خدا کو نبی کی زبان سے مان لینا یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. آپ کہیں گے جناب اس کو اور ذرا گوشوں کو کھولیں، تو اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جب ابلیس اللہ کے سامنے کھڑا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کر آدم کو، اور ایک طرف ایمان بالرسالت ہے اور ایک طرف توحید باللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر آدم کو، وہ اسکول نہ للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ اڑ گیا، اور اس نے کہا کہ جناب میں سجدہ نہیں کروں گا. اس نے توحید کا انکار نہیں کیا، اس نے توحید کا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کو ایک مانا اور ایک ہی مانتا رہا، وہ توحید کا انکار اس نے نہیں کیا. وہ موحد تو ہوا لیکن مومن نہ ہوا، موحد تو ہوا مومن نہ ہوا. اس لیے کہ توحید تو اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے، اور ایمان جو ہے وہ نبی کو ماننے کا نام ہے. اب وہ نبی کو نہ مان رہا تھا، خدا کی بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول نہ ہوا، لیکن جب جبریل حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے تو ان کو ایمان بھی رسالت ملا، تو توحید باللہ خود ہی مل گئی. ایمان بھی رسالت ملا تو توحید باللہ خود ہی مل گئی. تو ثابت ہوا کہ اللہ کو مان لینا تو توحید ہے، اور نبی کو ماننا ایمان ہے. توحید ایمان کا ایک جز ہے، توحید آمنت باللہ وملائکتی، توحید جو ہے وہ ایمان کا ایک جز ہے، اور ایمان ان سب کو ماننے کا نام ہے، ایمان ان سب کو ماننے کا نام ہے. اور ان سب کو ماننا جب لازم آئے گا کہ جب نبی سے محبت کی جائے گی، نبی کو رسول مانا جائے گا، تو جہاں نبی کو رسول مان لیا گیا ایمان کامل ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کہہ کر تو بندہ موحد ہو سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کہہ کر وہ مومن ہوتا ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ میں ذات رسالت بھی آ جاتی ہے اور خدا کا اقرار بھی آ جاتا ہے، خدا کا اقرار بھی آ جاتا ہے. اب حضرت گرامی یہاں پر ایک بات یہ چلتی ہے کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے؟ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے؟ کہ جبریل امین جب سرکار کے پاس آئے تھے تو اسلام کی الگ تعریف پوچھی، ایمان کی الگ تعریف پوچھی، اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے؟ تو ایک بات یہاں پر مختصر سی سماعت فرما لیجئے، ایمان ہے قلبی تصدیق کا نام، دل سے یقین کرنے کا نام. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق کرنے کا نام. اور اسلام ہے اس کی اطاعت اور ظاہری فرمان برداری کرنے کا نام. ظاہری فرمان برداری کرنے کا نام جو ہے وہ ہے اسلام. اور انہی چیزوں کو دل سے سچا جاننا یہ ہے ایمان. اصل شے تصدیق بالقلب ہے. اور اسلام اقرار باللسان ہے. اسلام اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب یہ اصل ایمان ہے. یعنی دل سے اس چیز کو صحیح جاننا اور یقین کرنا یہ ہے ایمان. اور ظاہر میں اس کو ادا کرنا یہ ہے اسلام. لیکن علماء نے فرمایا کہ اس کو یہ دیکھو کہ ایمان کی جگہ دل ہے. ایمان کی جگہ دل ہے اور اسلام کی جگہ اعضا ہے. یہ جو ظاہری اعضا ہے یہ اسلام کی جگہ ہے. اس کے ذریعے پتا چلے گا کہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں. اور دل جو ہے یہ کس کی جگہ ہے؟ ایمان کی جگہ ہے کہ اس میں ایمان بستا ہے. شرن یوں سمجھ لیے کہ اسلام جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام جو ہے وہ اقرار کا نام ہے زبان سے اور ایمان جو ہے وہ دل سے تصدیق کا نام ہے. اور علامہ عینی نے تو بڑا پیارا مسئلہ ذکر فرمایا. فرمایا اس کو یوں سمجھو ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. بس اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کی ابتدا اور انتہا کو سمجھنا ہے. جس نے اس کی ابتدا اور انتہا کو سمجھ لیا وہ سب سمجھ گیا. فرمایا کیسے حضور؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ جو دل سے شروع ہوتا ہے اعضا پہ ختم ہوتا ہے اور اسلام یہ ہے جو اعضا سے شروع ہوتا ہے دل پہ ختم ہوتا ہے. فرمایا یہ دونوں چیزیں. فرمایا ان میں فرق کچھ نہیں ہے. ان کے مبتدا ان کے مبدا اور منتہا کو دیکھنا ہے. ان کا مبدا اور منتہا بظاہر تھوڑا مختلف نظر آتا ہے اس لیے یہ چیزیں ہمیں بعید نظر آتی ہے. ایمان یہ ہے جو دل سے چلے اور جسم سے ظاہر ہو جائے. یعنی ایمان جو چلے گا ایمان کی ابتدا ہوگی دل سے. ختم کہاں ہوگا؟ جسم پر ہمارے ظاہری اعضا پر. تو ایمان یہ ہے کہ جو دل سے چلا ظاہری اعضا پر ختم ہوا. اسلام یہ ہے کہ جو ظاہری اعضا سے چلا اور دل پر ختم ہوا. تو فرما اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دونوں ایک ہی شے کے نام ہے. ایک اقرار کا نام ہے اور ایک تصدیق کا نام ہے. اقرار تصدیق ایمان کی اصل ہے. اقرار کے اندر علماء نے صرف ایک رخصت دی ہے کہ جب کسی کی جان پر بنائے اور اس پر حالت استراری تاری ہو جائے کہ اس کو قتل کوئی کر دے گا مار دے گا تو اس وقت اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے. عظیمت تو یہ ہے جو میرے آقا امام علی مقام نے کیا تھا کہ سر داد نداد دست در دست یزید. سر تو دے دیا ہاتھ نہیں دیا آپ نے. تو یہ عظیمت ہے. عظیمت تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے سر پر گیا آپ اسلحہ رکھے اور کہے کہ بول خدا نہیں ہے یا کوئی توہین کروائے جملہ کفریہ کہلوائے. تو عظیمت یہ ہے کہ مار لے مجھے میں حقی کہوں گا. تو یہ تو سب سے بڑی شہادت کی موت ہے. اگر وہ مار دے تو سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن کمزور دل ہے اور وہ کہنے لگا کہ جناب جیسا تو بولتا ہے ویسا میں بول دوں. تو اس وقت نبی پاک نے فرمایا کہ صرف ایک وقت ایسا ہے جہاں پر اقرار ساقط ہو جاتا ہے. اقرار ساقط ہو جاتا ہے اگر دل میں اس چیز کی تصدیق ہے اور زبان سے جو کہہ رہا ہے دل اس کے ساتھ نہ دے. دل اللہ ہی کی جانب سے ہے تو زبان سے اگر جملہ کفریہ اس نے کہہ دیا تو حالت استراری میں اس پر کفر لازم نہیں آئے گا. لیکن یہ اس رخصت ہے. رخصت کا پہلو ہے. عظیمت یہ ہے کہ سرداد نداد دست در دست یزید کہ حق قائے بنا الہ الہ است حسین. اس لیے کہ جناب مومن کا طریقہ کار یہ ہے. حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کو جب مکہ مکرمہ میں لا کر جب ان کو کفار نے پکڑ لیا تو آپ کو جب تختہ مشک پر لا کر کھڑا کیا گیا تو صحابہ کے اقوال یاد رکھنے چاہیے. اس سے ایمان میں استقامت ہوتی ہے. ہمارے روحانی ہیرو یہی ہونے چاہیے تاکہ ہم میں غیرت بھی پیدا رہے اور روحانیت بھی رہے. ہم میں شرم بھی برقرار رہے اور ایمان اور حیرت ہمارے دل کو گہرے رہے. کبھی خدا کی راہ میں سر دینا ہو تو چون چرا نہ کریں بلکہ جس طرح عام کام آسانی سے کر جاتے ہیں یہ کام بھی آسانی سے کر جائیں. حضرت زید کو جب پکڑا گیا تو حضرت زید کو تختہ مشک پر لٹکایا جا رہا ہے. ابو سفیان آگے آئے. ابو سفیان نے مسکرا کر کہا زید میں سمجھ رہا ہوں تو دل میں کیا سوچ رہا ہے. حضرت زید نے فرمایا کیا سوچ رہا ہوں؟ کہا تو یہی سوچ رہا ہوگا نا کہ تیرے بیوی بچے تجھے یاد کر رہے ہوں گے. اس کو ذرا اپنی بیوی بچوں پر محسوس کریں تو اس میں صحابی کا مقام آپ کو پتا چلے گا. فرمایا کہ تو کئی دنوں سے اپنے بیوی بچوں سے نہیں ملا ہے اور انہیں پتا ہے کہ تو جہاد پر گیا ہے. اب تیرے بچے دروازے پر تیرا انتظار کر رہے ہوں گے. تیری بیوی دروازے پر تیرا انتظار کر رہی ہوگی. لیکن جب تیری لاش جائے گی تو ان پر کیا گزرے گی؟ زید تو یہی سوچ رہا ہوگا نا، تیری بیوی بچوں کی محبت تیرے دل میں اتنی آ گئی ہوگی کہ تو کہہ رہا ہوگا کہ میں نے خام خا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیا، پہلے ہی بھاگ جاتا تو اچھا تھا، میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا جاتے، معاذ اللہ تو یہی سوچ رہا ہوگا نا کہ میری جگہ پر سید عالم کو پکڑ لیا جاتا اور وہ تختدار پر ہوتے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا. حضرت زید نے کہا شرم کر، تو یہ کہتا ہے سمجھتا ہے کہ سید عالم یہاں پر ہوں اور میں اپنے اہل عیال کے ساتھ خوش رہ رہا ہوں. فرمایا کہ میں تو اگر تختہ مشق پر ہوں اور سید عالم کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے مجھے وہ گوارا نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ سرکار یہاں پر آ جائے. تو یہ صحابی کا امام تھا. تو ابو سفیان کہتے کہ میں نے بڑے بڑے عاشقوں کو دیکھا اور بڑے بڑے وفادار دیکھے، محمد کے غلاموں جیسا وفادار میں نے نہیں دیکھا. فرما زید بول آخری خواہش کیا ہے؟ کہا مدینہ جا نہیں سکا، میرا چہرہ مدینے کی طرف کر دینا، میرا چہرہ مدینے کی طرف کر دینا. ابو سفیان نے بہت کوشش کی، لیکن حضرات گرامی یہ وہ لوگ ہیں جو رخصت پر عمل نہیں کرتے، جو دل میں برا نہیں مانتے، یہ ہاتھ ڈال کر کام کرتے ہیں. ان کا ایمان بہت بلند ہوتا ہے، یہ دل میں برا جاننے والے نہیں ہیں، یہ ایمان کے اس اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ سے برائی کو روکتے ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار کی عظیم صحابی، آپ نے فرمایا مجھے موت سے کوئی خوف نہیں ہے، آرزو یہ ہے کہ جب تو میری گردن مارے تو میرا چہرہ مدینے کی طرف ہو تاکہ میری روح سرکار کو جا کر سلام کرے کہ حضور میں نے آپ کے عہد کے ساتھ، آپ کے مذہب کے ساتھ بغاوت نہیں کی، جان بھی دی تو روح بھی آپ کے چہرے مقدس کی طرف ہی جاری، آپ کے شہر پاک کی طرف میری توجہ تھی. تو حضرات گرامی یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ایمان ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے. اللہ اکبر. تو ایمان جو ہے وہ دل سے شروع ہوتا ہے اور اعضا پر ختم ہوتا ہے، اور اعضا سے شروع ہو کر دل پر ختم ہونے والی چیز جو ہے وہ ہے اسلام. اور یہاں پر آخری بات یہ بھی عرض کر دوں میں آپ کے سامنے، ایمان کہیں کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل میں رہتا ہے، تو اس کو ایمان کہیں عقیدہ کہیں بات ایک ہی ہے. عقیدہ کہتے ہیں انسان کے غیر متزلزل پختہ ارادے کو، یعنی انسان جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے، وہ خیال جمع ہوتے رہتے ہیں، تو خیال یوں جمع ہوتے ہیں کہ ایک طرف اس کے مخالف خیال 80% ہیں، ایک طرف مثبت خیال اس کے دل میں 20% ہیں. اب وہ خیال جوان ہونے لگے، اب 50% مخالف جانب ہے، 50% جو ہے کہ مثبت جانب ہے، اب اور بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 80% جو ہے وہ مثبت جانب پر ہے اور 20% جو ہے وہ منفی جانب پر ہے، اب اور بڑھے، یہاں تک کہ 99% جو ہے وہ مثبت جانب پر ہے اور 1% منفی پر ہے، اور جہاں وہ 100% ہو جائے گا تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. انسان کے خیال کی ایسی پختگی، انسان کے تصور کی ایسی پختگی کہ جس کے بعد انسان کسی اور جانب سوچ ہی نہ سکے، دوسری جانب سوچ ہی نہ سکے. انسان کی ساری قوت جا کر جہاں جم جائے، اس کے بعد انسان کچھ سوچ نہ سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. عقد سے بھی گرہ لگانا، گانٹھ باندھنا رسی پر، کہ وہ جو باندھ دی جاتی ہے تو پھر کھلتی نہیں ہے. تو فرما عقیدہ اس شے کا نام ہے. اور عقیدہ، عقیدہ کہیں ایمان کہیں بات ایک ہی ہے، عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال کبھی کام نہیں آئیں گے. عقیدہ درست نہ ہو، ایمان درست نہ ہو تو اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ عقیدے کی مثال جڑ کی ہے، ایمان کی مثال جڑ کی ہے، اور اسلام کی مثال، فروع کی مثال پھولوں کی ہے. پھول کھلے گا تب نہ کہ جب جڑ زندہ ہو، پھول کھلے گا جب نہ کہ جب جڑ زندہ ہو. امام غزالی فرماتے ہیں اسلام میں، ایمان میں ہی اسلام ہے. پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا جس طرح کے بیج کے اندر درخت موجود ہے، فرمایا جس طرح بیج میں درخت موجود ہے اسی طرح ایمان کے اندر اسلام موجود ہے، کہ جب بیج لگ جائے گا تو وہ تناور درخت بن جائے گا، اور جب اپنی شاخیں نکالے گا تو وہ اسلام ہوگا، اور وہ بیج جو ہے وہ دین ہے، وہ اسلام ہے. تو اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اور اگر عقیدہ درست نہ ہو تو حضرت گرامی کوئی عمل کام نہیں آئے گا. عبداللہ بن جدعان ایک بہت بڑے سخی اور نیکی کا کام کرنے والا شخص تھا. میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ تو بڑی نیکی کا کام کرتا تھا، کیا اس کی نیکی کے کام اس کو فائدہ دیں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اس میں ایمان نہیں تھا، وہ نیکی کے کام کرتا تو رہتا تھا لیکن وہ نیکی کے کام کرنا اس کے لیے کام نہیں آئے گا. جس طرح کہ حاتم طائی وغیرہ، یہ بڑے نیک لوگ اپنے زمانے کے گزرے ہیں کہ جناب بھلائیاں کرتے تھے، لیکن یہ ساری بھلائیاں دنیا میں داد و تحسین ان کو مل گئی، لیکن مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر شے کو بنانے والی چیز، خدا کی بارگاہ میں مقبول کرنے والی چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے، ایمان ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر ذکر کیا ہے، والذین کفروا اعمالہم کسراب، کہ کافروں کے اعمال کیسے ہیں؟ فرمایا کہ جب گرمی ہوتی ہے تو سراب، جب زمین سے سراب، ایک پانی کی تہ نما شے جب ہمیں دور سے نظر آتی ہے جس کو سراب کہتے ہیں، بندہ دور سے کھڑا ہو کر کہے کہ جناب وہ تو پانی ہے، لیکن جب قریب گیا تو کوئی بھی نہیں ہے، دور سے اور نظر آئے کہ جناب وہاں وہ پانی ہے. دراصل وہ زمین کی ایک بھاپ ہوتی ہے جو اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے شدت گرمی کی وجہ سے، جو سراب شارع پر، سڑکوں پر اور سخت زمین پر، سنگلاخ علاقے میں یا صحراؤں میں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ کافر کی نیکی ایسی ہے کہ جناب جو مثل سراب کے ہے، کہ جو پانی تو نہیں ہے، وہ پانی سمجھ کر آگے بڑھتا چلا جائے گا، لیکن جب اس کے قریب پہنچے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آخری درس ختم کرتے ہوئے ایک روایت سماعت فرما لیجئے، جس سے پورا یہ کتاب الایمان کا موضوع مکمل ہو، اور کل انشاءاللہ العزیز ہم بخاری شریف سے کتاب الایمان کے لفظ کی تو آپ تشریح کی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو کل انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اب ایمان کے مغز کو سمجھنے کی آخری بات، ایمان کیونکہ ابھی اور سمجھیں گے، تو میں نے مقدمہ پیش کیا آپ کے سامنے، چند جزیات پیش کیے جو شاید بعد میں نہ آ سکے، اس کے چند حوالے پیش کیے. جب ہم بات ہی کتاب الایمان پر کر رہے ہیں تو ایمان کی اور باتیں آگے آئیں گی، تشریحات آگے آئیں گی. یہ تو چند اصطلاحات تھی، ٹرمز تھی، مقدمات تھے اس کے، جو آپ کو سمجھانے تھے تاکہ ایمان کی اہمیت آپ کے ذہنوں میں گویا کہ واضح ہو جائے. اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے بھتیجے اور چند لوگ آئے، اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے. تو پوچھا کہ جناب کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم جو ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس کو بھی مانیں گے، حضرت عزیر پر جو اتری ہے ہم اس کا بھی اقرار کریں گے، اس کو بھی تسلیم کریں گے، ساری چیزوں کو ہم مانیں گے، لیکن ہم سے حضرت عیسیٰ سے متعلق بات مانی نہیں جائے، عیسیٰ سے متعلق بات ہم سے مانی جو ہے وہ نہیں جائے گی. تو دیکھیں، ہم نے سب تو مان لیا، اب جو لوگ کہتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو یہاں پر دیکھیں ان کے صرف اللہ کافی نہیں، رسول بھی کافی ہے، قرآن بھی ہے، سب چیزیں ان کے پاس ہیں، سب چیزیں ان کے پاس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے. تو آپ ایسا کریں نا، ہمارا ایمان قبول کریں. یہ کہنا تھا. آج حافظ صاحب نے میرے خیال میں 19ویں رکعت میں اس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا یہ ایسی بات نہیں چلے گی، اور تمہارے ایمان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ارے لے لو، سپاہی بھرتی کر لو، اسلام میں ضرورت ہے بھی لوگوں کی. فرمایا ہر معاملے میں صلح ہو جائے گی، ایمانیات میں کوئی صلح نہیں، اس میں کوئی مفاہمت نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو مانیں گے، عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. آمن تو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی الى آخری سب مانیں گے، لیکن ان رسولی میں سے صرف حضرت عیسیٰ کا انکار کریں گے، اس لیے کہ ہماری طبیعت ان سے ملتی نہیں ہے اور ہم ان کو نہیں چاہتے ہیں. تو حضور ہمارے اس بات کو گویا کہ آپ قبول فرما لیجئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تمہارے ایمان کی ضرورت ہے، نہ تم اسلام میں آؤ اس کی ضرورت ہے، ضرورت ہی نہیں، چلے جاؤ. قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہمارے رسول کے قلب پر اتری ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہمارے محبوب سے پہلے اتری ہے. اب اللہ فرماتا ہے جو فتویٰ ہے رب کی جانب سے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کا، یا جس نے انکار کیا فرشتوں میں سے کسی کا، اگر کسی نے انکار کیا کتابوں میں سے کسی کا، کسی نے انکار کیا رسولوں میں سے کسی کا، کسی نے انکار کیا قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تحقیق اس نے اپنے آپ کو بہت دور کر کے گمراہ کر دیا ہے، یعنی اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا. یہاں سے بات پتا چلی کہ حضرت گرامی، ایمان جب لانا ہے تو اس کے تمام حق کے ساتھ لانا ہے، اس کے تمام زاویے کے ساتھ لانا ہے، اس کے تمام معاملات کے ساتھ لانا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف خدا کو ایک مانا جائے، جب اس کو یاد کیا جائے تو اس یاد کرنے کے لیے جملے بھی شائستہ ہونے چاہیے، اس کو یاد کرنے کے لیے احترام ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسجدوں کے اوپر لکھ دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا زبان سے کہنا شروع کر دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف یہ نہیں، بلکہ جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے گا. ہر جگہ پر شکوہ شکایت نہیں کی جائے گی، ایسی کوئی حرکت نہیں کی جائے گی جس سے ذات الوہیت کی تنخیص یا نقص یا جناب عیب اور کوئی برائی ظاہر ہو رہی ہو، جس طرح کی شب و روز ہماری زبان سے اللہ معاف فرمائے شکوے کے جملے نکلتے ہیں کہ خدا کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا، کیا خدا کو میرا باپ ہی نظر آیا تھا کہ وہ مر گیا، کیا خدا کو میرا ہی مال نظر آیا تھا جو غرق ہو گیا. اس قسم کے فضول باتیں اور کفریہ کلمات جو ہیں یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بندے کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں. اس لیے اعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نباشد. حضرات گرامی، تو ضرورت اس امر کی ہے، ایمان کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کو مان لیا جائے تو پھر احترام کو ملحوظ رکھا جائے. احترام کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ پھر زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کیا جائے کہ جو نقلی طور پر گستاخی ہو اور ہمارے کلچر اور ثقافت میں اس کو مذاق تمسخر یا برائی سمجھا جاتا ہو. اسی طرح جب رسول پر ایمان لے آئے تو رسول پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان کا احترام کرنا ہے، ان کی زبان میں جو جملے، ان کے احترام میں جو جملے بولنے ہیں وہ جملے وہی بولنے ہیں جس کو اللہ نے بولا ہے. اگر وہ جملے نہ بول سکیں، ہم اپنے ثقافت والے جملہ بولنا چاہتے ہیں، اپنے کلچر والی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے کلچر کو نبی پاک کے احترام میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں دیکھ لیا آپ کہ آپ کے کلچر میں، آپ کی ثقافت میں کس چیز کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور کس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کس شے کو عزت دیا جاتا ہے، کس پر تنقید ہوتی ہے، کس پر تنقید ہوتی ہے، کس کو برا دیکھا جاتا ہے. تو جس نے نقص عیب والی چیزیں ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جتنی خوبی والی چیز ہے اس سے اللہ کے رسول کو یاد کیا جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جتنی چیزیں منسوب ہو چکی ہیں اور جس سے ان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، یہ خدا کی جانب جتنی چیزیں منسوب ہو چکی ہیں اس سے خدا کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور خدا کی عزت ظاہر ہوتی ہے، نبی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، نبی کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے، اور اس چیز کو قرآن منع نہیں کرتا بلکہ قرآن اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو پھر اس کام کو اگر ہم کر نہ سکیں تو اس کے خلاف بولے بھی نہ. مختصر یہ کہ جیسے سرکار کا میلاد ہوتا ہے یا سرکار کے نام پر سلام پڑا جاتا ہے تو منہ چڑ جاتے ہیں، تو اس منہ چڑنے سے پتا چلا کہ کسی کا ذکر ہو رہا ہو آپ کے آفس کے اندر، اگر آپ کے دفتر کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر کسی شخص کا ذکر ہو رہا ہو اور وہ شخص محترم ہو، دو بندے اس پر منہ چڑھا رہے ہوں، تو منہ چڑھانا بڑے ادب کی دلیل نہیں ہوگی، پھٹکار کی دلیل ہوگی. کس کی؟ پھٹکار کی دلیل ہوگی. تو جو چیز نبی پاک کی عظمت کے لیے کیے جائے اور اس میں وہ رخنا نکالے یا اس کو حقیر سمجھے، تو اب اس کی نہ داڑھی کا لحاظ ہوگا نہ کلمے کا لحاظ ہوگا. اس لیے کہ اب اگر اس نے ایسا لب و لہجہ اختیار کیا جس کو کلچر کے اندر، ثقافت کے اندر، عرف کے اندر توہین سمجھا جاتا ہے، تو اس شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ دربار رسالت ہے، یہاں پر زبان بہت شائستہ استعمال کرنی پڑتی ہے، بہت ادب سے بولنا پڑتا ہے. فاضل بریلوی کو جو تمغہ اعجاز سے نوازا گیا اور آپ کے سر پر جو شرف کا تاج رکھا گیا، تو ہند کے علماء نے یہی کہا کہ بڑے بڑے مؤدب موجود ہیں لیکن احترام الوہیت اور احترام رسالت کی جو پاسداری امام احمد رضا کرتے ہیں ہم نے کسی کو کرتا ہوا نہیں دیکھا. فرمایا جس کے دل میں خدا کا جتنا احترام ہوگا، رسول کا جتنا احترام ہوگا، وہی امت کا امام ہوگا، وہی قائد ہوگا. تو آپ کو مجدد تسلیم کرنے میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کے اندر احترام رسالت تھا، اور احترام رسالت کی وہ انتہا تھی اللہ اکبر جو آپ یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا فنائیت. آپ دیکھیں، فرما انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، پھر سینہ تان کر کہتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس لیے کہ دوستی بھی انہی کے لیے کرو، دشمنی بھی انہی کے لیے کرو. آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر کے حضرت امام ابو شری علیہ رحمت کی زبان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر یہ شعر پڑھیے. اس طرح پڑھیے کہ امام بصری کی زبان سے جب نکلا تو بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا اور سید عالم نے کرم فرمایا اور ان کے تمام مرض کو گویا کہ شفایاب فرمایا اور انہیں شافع نافع دافع والی قوت مرحمت فرمائی. مولا ان کا پڑھا ہوا مقبول ہوا، ان کی قرات کے بدلے ہماری قرات بھی قبول فرمائی. جب انہوں نے پڑھا تو کئی اولیاء نے سنا. مولا کریم تو ان اولیاء کی سماعت مقبول تھی، ان کے سب کے ہمارا سننا بھی قبول فرمائے. آئیے مل کر نیت اخلاص کیجئے، خدا ظاہر کو نہیں دیکھتا، دلوں کو دیکھتا ہے، جسم کی نرمی کو نہیں چاہتا، دل کی نرمی کو چاہتا، دل کی نرمی ہو تو جسم خود ہی نرم پڑ جاتا ہے، آئیے دل کو نرم کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں، کیونکہ وہاں دل نرم ہوتے ہیں تو آب رحمت کی چھیٹے مار دیے جاتے ہیں، اور جو زمین نرم ہوتی ہے اس پہ ہی لالہ زار بنتا ہے، اس پہ ہی سبزہ زار بنتا ہے، آئیے محبت کے ساتھ گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے، میرے حبیب کے نالین پاک کا تصور اپنی آنکھوں میں اور دل میں بٹھاتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں،
محمد سید الکونین وساقالین والفریقین من عرب ومن العجم مولایا
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. مولا جن بھائیوں نے یہاں پر اپنا قیمتی وقت دیا، طویل وقت دیا، ان کے خالی دامنوں کو فیضان نبوت سے معمور فرما، ان کے قلوب کو فیضان نبوت سے مستنیر فرما، ان کے سار متاع کو مولا کریم خزانہ نبوت سے مالا مال فرما. بحق اياك نعبد واياك نستعين وصلى الله على خير خلق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن.